یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
رہے گا دین محمد رہے گا نام حسین
لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بر الخلائق اجمعین مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین الذی دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و طہرہم تطہیرا ما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ الابدیۃ علی اعدائہم و منکری فضائلہم و غاصبی حقوقہم اجمعین من یوم ظلمہم و عداوتہم و غصبہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون صلوات پڑھیں مل کے محمد مومنین اکرام اس مقدس عشرہ ثانی کے لیے جس عنوان کو آپ اہل ایمان کے سامنے بیان کرنے کا قصد و ارادہ کیا ہے وہ عنوان ہے رمز بقائے تشیع اور اس رمز بقائے تشیع کی ذیل میں جو ہم مطالب بیان کریں گے اس کے لیے سرنامہ کلام حامیم سجدہ کی تیسویں آیت کو قرار دیا کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ بالتحقیق وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے ثم استقاموا اور یہ کہنے کے بعد کہ اللہ ہمارا رب ہے اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا تتنزل علیہم الملائکہ یہ عظیم الشان افراد کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے تو اللہ نے ان کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ایسے باکرامت لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں یہ ملائکہ نازل ہوتے رہتے ہیں کا ترجمہ میں نے کیوں کیا کیونکہ مضارع کا صیغہ جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں استمرار پایا جائے گا آیت کا لہن یہ بتا رہا ہے کہ یہ بات فقط انبیاء علیہم السلام سے مخصوص نہیں ہے یہ بات فقط آئمہ علیہم السلام سے مخصوص نہیں ہے جس نے بھی یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کا مظاہرہ کیا تو پروردگار عالم ایسے باکرامت لوگوں پر ملائکہ کا نزول جاری رکھتا ہے ہنگامی نزول ملائکہ آ کر ان سے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو خوف زدہ نہ ہو غم زدہ نہ ہوں۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لہذا رمز بقائے تشیع میں کل جس اہم نقطے کی جانب میں نے آپ کی توجہات کو مبذول کیا تھا کہ تشیع اگر آج باقی ہے، لطف پروردگار اپنی جگہ، وجود مقدس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اپنے مقام پر، لیکن آج تشیع کی جو صورت، جو شکل، اتنی مخالفتوں کے باوجود، اتنے خساروں کے باوجود، اتنے نقصانات کے باوجود، اتنے کشت و کشتار کے باوجود، جو صحیح شکل میں اسلام آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو قال الصادق و قال الباقر پر عمل کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور یہ قال الصادق قال الباقر دراصل کچھ اور نہیں ہے، یہ قال رسول اللہ ہی ہے۔ اسی لیے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے میں اور آپ منسوب ہیں۔ دیکھیں، فقہ کی دنیا میں ہمیں فقہ جعفریہ سے مربوط سمجھا جاتا ہے، فقہ کی دنیا میں ہمیں فقہ جعفریہ سے مربوط سمجھا جاتا ہے، اور میں نے کل آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ فقہ جعفریہ کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، فقہ جعفریہ وہی فقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس ابتدا میں آپ کے سامنے بہت صورت کے ساتھ چند نکات کو بیان کر دوں اور اپنے مطلب سے متصل ہو جاؤں کہ جب امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے قال رسول اللہ، یہ جو میں نے نام لیا امام کا آپ کے سامنے، ان کا نام جعفر ہے آپ سب جانتے ہیں، لیکن لقب اتنا زیادہ غالب آ گیا کہ اب جب کوئی پوچھتا ہے کہ چھٹے امام کا نام کیا ہے تو لوگ جواب دیتے ہیں امام صادق، جبکہ صادق تو لقب ہے۔ اچھا، ہمارا ہر امام صادق ہے، ہر امام عابد ہے، ہر امام تقی ہے، ہر امام نقی ہے، ہر امام مرتضی ہے، ہر امام مجتبی ہے، ہر امام مرتضی ہے، ہر امام مجتبی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان ائمہ معصومین علیہم السلام کو کچھ خاص القاب کے ساتھ کچھ خاص زمانوں میں مشخص کیا گیا؟ چند ایک کی مثالیں آپ کے سامنے دے دیتا ہوں۔ مثلا امام سید سجاد، امام عابد علیہ الصلاۃ والسلام، زین العابدین، یہ کس کا لقب ہے؟ میرے اور آپ کے چوتھے امام کا۔ کیا ہمارے دیگر ائمہ زین العابدین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دیگر ائمہ سید الساجدین نہیں ہیں؟ کیا ہمارے دیگر ائمہ عابد نہیں ہیں؟ تمام کے تمام عابد ہیں۔ اور عبادت کا عالم یہ ہے کہ جب امام سید سجاد علیہ الصلاۃ والسلام سے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے چاہا کہ عبادت میں تھوڑی تخفیف کریں، کثرت عبادت سے ان کے قدموں پر ورم آ جایا کرتا تھا، ابھی یہ امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات ادا نہیں ہوئے تھے، امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا میرے فرزند، میرے بابا کو وہ دفتر لاؤ کہ جس میں میرے بابا کی عبادات درج ہیں، دفتر سے مراد وہ ڈائری، وہ کتاب کہ جس میں امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال و وظائف درج تھے۔ جب وہ کتاب امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لائی گئی اور امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کتاب کو کھولا اور اپنے جد علی مرتضیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادات کی طرف توجہ کی، تو یہ کہہ کر بند کر کے کتاب کو رکھ دیا، اللہ اکبر، میرے جد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ ہمارے جد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اور کوئی شک نہیں، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادات کا کیا کہنا۔ تو عزیزان محترم، ہر امام سجاد، ہر امام عابد، ہر امام زین العابدین، ہر امام باقر العلوم، ہر امام صادق القول، لیکن کیا وجہ ہے کہ کسی کو صادق کہا جا رہا ہے، کسی کو کاظم کہا جا رہا ہے، کسی کو رضا کہا جا رہا ہے، کسی کو نقی کہا جا رہا ہے، کسی کو تقی کہا جا رہا ہے، کسی کو مہدی کہا جا رہا ہے، کسی کو ہادی کہا جا رہا ہے؟ سب کے سب ہادی ہیں، سب کے سب مہدی ہیں، سب ہدایت یافتہ بھی ہیں، ہدایت کرنے والے بھی ہیں، لیکن ہر زمانے کے امام کی کچھ نہ کچھ خاص کیفیات تھیں۔ مثلا امام سید سجاد، آج کوئی ہے اتنا بڑا عزادار؟ کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خاکم بدہن کہ امام سید سجاد سے بڑا عزادار ہوں، کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یہ کہ میں امام سید سجاد سے بڑا عزادار ہوں؟ اللہ جانے کیا حکمت رہی ہو کہ ان کو سید سجاد کے لقب سے ملقب کیا، لیکن ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے زیادہ سجدہ گزار بھی ہے۔ توجہ ہے، جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ سب سے بڑا سجدہ گزار بھی ہے، اسی لیے اس کو سجدہ گزاروں کا سید و سردار قرار دیا۔ اب کوئی عزادار نماز سے یہ کہہ کے جان نہیں چھوڑا سکتا کہ میں تو حسین کا عزادار ہوں، لہذا میرے پاس نیکیاں موجود ہیں، فوراً تاریخ گواہی دے گی کہ آؤ دیکھو جو سب سے بڑا عزادار ہے وہ محراب عبادت میں کیسے سجدے کیا کرتا ہے، خدا کی بارگاہ میں کیسے دعا کیا کرتا ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ توجہ ہے آپ کی، بہت صورت سے مجھے اپنے مقام کی طرف آنا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہر امام صادق ہے، اب یہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کیوں کہا گیا؟ دیکھیں ان کے لقب میں بھی خداوند متعال کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور وہی بہتر جانتا ہے یا یہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ان کا لقب صادق قرار دیا گیا۔ اور صداقت کا عالم یہ تھا کہ دوسرے لوگ ممبر پر آ کر جب کہا کرتے تھے قال رسول اللہ، تو آ کر اسناد کو بیان کیا کرتے تھے کہ فلاں نے فلاں سے سنا، اور سنتے سنتے پھر سند کو پہنچایا جاتا تھا رسول اللہ تک۔ لیکن امام صادق علیہ السلام جب ممبر پر آ کر کہتے تھے قال رسول اللہ، تو کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ امام صادق سے کھڑے ہو کر پوچھے کہ مولا اس کی سند بھی تو بیان کریں، اس کی سند بھی تو بیان کریں، صادق القول ہیں، دنیا جانتی ہے کہ اگر یہ کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ تو ہے قال رسول اللہ۔ خود ان کا کہنا اس بات پر تثبیت کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اگر صادق القول کی زبان سے کوئی جملات رسول کی نسبت سے بیان کیے جا رہے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ رسول کا قول نہ ہو، لہذا ان کو سند بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اب رسول اللہ کا لقب بھی صادق مشہور لقب ہے نا، کفار صادق اور امین کہا کرتے تھے، حتیٰ صداقت کا عالم یہ تھا کہ کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے، کس سے کہہ رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کفار سے، مسلمانوں سے نہیں، مومنین سے نہیں، کہ اگر میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور تمہاری نگاہیں اس کو نہ دیکھیں تو تم کیا کہو گے؟ تو سب کافر بیک زبان کہنے لگے کہ اے محمد عربی، ہم یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں دھوکہ کھا رہی ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً میں لگا رہا ہوں، کفار تو نہیں لگاتے تھے، یقیناً محمد عربی غلط بیانی نہیں کرتے۔ تو ان کی صداقت کا عالم کیا تھا کہ ایسے صادق تھے کہ مشرکین بھی کفار بھی ان کی صداقت کو تسلیم کرتے تھے۔ تو اب ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں نا کہ جو بھی رسول اللہ کے مد مقابل آیا وہ کاذب، کوئی غلط جملہ ہے؟ کسی کی توہین ہے یہ؟ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مد مقابل آیا وہ کاذب، کیونکہ رسول صادق تھے۔ اب جو بھی ان کے صادق فرزند کے مد مقابل آئے گا، وہاں معاملہ دین کا تھا کہ جو دین ان کے مقابل آئے اس میں صداقت نہیں، اب یہاں معاملہ فقہ کا ہے کہ جو ان کے مقابل فقہ کو بیان کرتا ہوا دکھائی دے تو اس میں صداقت نہیں۔ تو سارے امام صادق ہیں، لیکن ہر امام کے لقب کی کوئی نہ کوئی وجہ موجود ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تشیع جو ہم تک پہنچی ہے، یہ 12 ائمہ علیہ السلام، ان کے وجود کی برکت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ اس قال الصادق و قال الباقر پر میری اور آپ کی اطاعت ہے کہ جو سنگین حالات کو عبور کر کے جس نے مجھے اور آپ کو اس منزل تک پہنچایا کہ آج چند ہزار افراد یا چند سو افراد یا دسیوں افراد ایک مقام پر جمع ہوں، ذکر محمد و آل محمد کریں، ان کے دین کو سمجھیں، ان کے فضائل کو سمجھیں، ان کے مقامات کو سمجھیں، اور جب ان کی محبت دل میں راسخ ہونے لگے تو اطاعت کے لیے قدم آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں، تو اطاعت کے لیے قدم آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیں۔ کہ عجیب مرحلہ ہے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ اپنی ہر مجلس میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کا سوال ہے نا کہ آپ اپنی ہر مجلس میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، حضرات معصومین علیہ السلام کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو عزیزان محترم، میں نے کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ ہم نہ کسی کو بڑھاتے ہیں نہ کسی کو گھٹاتے ہیں، ہم تو اسی کی شان کو بیان کرتے ہیں، توجہ کا طالب ہوں، ہم اسی کی شان کو بیان کرتے ہیں کہ جن کی شان کو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اور اللہ کے رسول جس کی شان کو بیان کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول اپنی مرضی سے کسی کی شان کو بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول اسی کی شان کو بیان کر رہے ہیں جس کی شان کو بیان کرنا خدا چاہتا ہے، کیونکہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان ہے، کسی اور کی زبان نہیں ہے جو اپنی مرضی سے چلے، یہ زبان تو ایسی ہے کہ اس پر آیت قرآن کی مہر ثبت ہے، وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوہا، کہ یہ حبیب اپنی زبان کو نطق نہیں دیتا، جنبش نہیں دیتا، مگر یہ کہ وحی الہی ہو۔ تو اب اگر یہ کسی کے فضائل کو بیان کریں گے تو اللہ چاہتا ہے نا کہ کسی کے فضائل بیان ہوں، ہم اپنی مرضی سے تو کسی کے فضائل بیان نہیں کر رہے، ہمیں اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، زینو مجالسکم بذکر علی، اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو۔ تشیع کی بقا میں رمز کیا ہے؟ دیکھیں، جس کے اتنے دشمن ہوں، داخلی دشمن بھی ہوں، خارجی دشمن بھی ہوں، ہر قسم کا ہر کنڈا اپنایا جا رہا ہو، ہر قسم کی سازشیں تیار رکھی ہوں، ہر قسم سے اس کے لیے تخریب کا بازار گرم کیا گیا ہو، کبھی عقائد پر حملہ ہو رہا ہو، کبھی احکام پر حملہ ہو رہا ہو، کبھی علم کلام پر حملہ ہو، کبھی تشیع کی اصل و اساس پر حملہ ہو، اس کے باوجود یہ شیعت آج سالم طریقے سے میرے اور آپ کے سامنے کیسے موجود ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ اتنے حملوں کے باوجود اس تشیع کے پاس کون سی ایسی زرہ ہے، کون سی ایسی پروٹیکشن شیلڈ ہے کہ جس سے دفاع کرتے ہوئے شیعت آج 1442 ہجری میں پہنچ گئی، جبکہ غدیر کے میدان میں اگر آپ دیکھیں تو بخن بخن کہنے والے بہت سے تھے، لیکن حقیقی معنی میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر قلب و روح کے ساتھ بیعت کرنے والے بہت قلیل تھے، وہ قلیل تعداد جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی کہ بعد از رسالت معاف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے قلیل افراد تھے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور اس کے بعد کتنے مظالم ہوئے علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں پر، کوئی ایک ایسا میدان دکھا دیں کہ جہاں پر شیعہ آسودگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں، کوئی ایک مقام زمان آئمہ میں مجھے اور آپ بتائیے کہ جہاں شیعہ آسودگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوں۔ ادھر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہہ کر گئے ہیں یا علی انتا و شیعتوں کا ہم الفائزون، کیونکہ شیعہ کوئی ایسا مکتب نہیں ہے جو رسول اللہ کے بعد وجود میں آیا ہو، شیعہ وہ مکتب ہے کہ جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی تھا، اسی لیے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں، یا علی انتا و شیعتوں کا ہم خیر البریہ، کل آیت پڑی تھی، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ لیکن ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردہ فرمایا، ادھر شیعت کے لیے میدان کو تنگ کیا جانے لگا، حتیٰ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام تین عظیم جنگوں کا سامنا کر رہے ہیں، کبھی مالک اشتر مارے جا رہے ہیں، کبھی محمد بن ابی بکر مارے جا رہے ہیں، کبھی حجر بن عدی مارے جا رہے ہیں۔ یہ اتنے شیعہ جو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب میں سے تھے، اصحاب خاص میں سے تھے، ان کو آپ فقط سادہ شیعہ مت سمجھیے گا، یہ وہ شیعہ تھے جو فقاہت کے مقام پر تھے، جو فقاہت کا درجہ رکھتے تھے۔ کربلا میں آپ نے ایک حبیب کا تذکرہ سنا ہے نا کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا، اور خط میں لکھا من الحسین الى الرجل الفقی، تو حضرت حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام تو ہم جانتے ہیں، لیکن آئمہ کے اصحاب سے مراد یہ ہے کہ جو آئمہ کے علم کو حمل کرنے والے تھے، جو آئمہ کے علم کو اپنے اندر کسی حد تک سمونے والے تھے، جو آئمہ کے علم سے آشنا تھے، جو آئمہ کے دین کے مبلغ تھے، جو آئمہ کے دین کے مروج تھے، جو جہاں جاتے تھے وہاں جا کر ولایت علی ابن ابی طالب کو بیان کیا کرتے تھے۔ یہ جو آج لبنان میں آپ کو شیعت نظر آ رہی ہے، یہ شیعت ایسے ہی نہیں پھیل گئی، یہ حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ صحابی رسول کہ ان کے قدموں کی خاک ہمارے اماموں کی زینت، وہ ابو ذر غفاری کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورج کسی ایسے شخص پر نہیں چمکتا کہ جو ابو ذر سے زیادہ صادق ہو. یہاں جو بات کی جا رہی ہے وہ غیر معصومین کی بات کی جا رہی ہے. سورج کسی ایسے شخص پر نہیں چمکتا جو ابو ذر سے زیادہ صادق ہو. اب وہ صحابی رسول ابو ذر غفاری کیسے مدافع ولایت علی تھے کہ لوگ طواف میں مشغول ہیں, کچھ لوگ کعبے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں. ابو ذر غفاری نقاب ڈالے ہوئے چہرے پر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اللہ کی قسم کھا کر تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں کہ میرے خود ان کانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سنا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی, جب یہ آیت نازل ہوئی انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس آیت کا مزداق کون ہے, توجہ کا طالب ہوں, اس آیت کا مزداق کون ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تمہیں مزداق سمجھ میں آ جائے گا. جب اصرار کیا تو اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ ابھی ایک سائل مسجد میں آیا تھا اور سائل نے آ کر خدا سے سوال کیا تھا کہ اے خدا تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. علی ابن ابی طالب حالت نماز میں تھے, علی ابن ابی طالب نے جب یہ سنا کہ سائل کہہ رہا ہے خدا کی بارگاہ سے میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو حالت رکوع میں علی نے ہاتھ بڑھا دیا, سائل آگے بڑھا انگوٹھی لے گیا, ادھر سائل انگوٹھی لے کر چلا ادھر جبرائیل آیت لے کر چلے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, کہ صرف اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارے ولی ہے اور وہ مومن تمہارے ولی ہے کہ جو نماز کو قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے. تو میرے ان کانوں نے سنا اور ان آنکھوں نے دیکھا کہ جب علی کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر سائل لے گیا, جبرائیل یہ آیت لے کر آئے اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اس مومن سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں, اس مومن سے مراد علی ابن ابی طالب ہیں, اس مومن سے مراد علی ابن ابی طالب ہے. تو عجیب معاملہ ہے, جب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے راہ خدا میں یہ انگوٹھی دے دی تو لوگوں کا ایمان بہت زیادہ بالیدہ تھا نا, چاہتے تھے کہ ان کی شان میں بھی آیات نازل ہوں. لہذا تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ 30 انگوٹھیاں پورے مہینے سائل سے پہلے معاملہ طے کر لیا کہ جب نماز پڑھوں جب آ کر مجھ سے سوال کرنا ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد پر. بار دیگر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. دیکھیں کون سا ایسا مومن نہیں ہوگا کہ جو یہ چاہے کہ اس کی مدح سرائے قرآن میں آئے, کون سا ایسا مومن نہیں ہوگا. لہذا طے کر لیا سائل سے کہ تم آنا اور آ کر نماز کی حالت میں ہم سے انگوٹھی لے جانا. سائل غریب آیا, غریب کیا بلکہ وہ تو امیر ہو گیا ہوگا, آیا آنے کے بعد سوال کیا اور سوال کرنے کے بعد حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی گئی. پورا مہینہ اسی طریقے سے گزر گیا, روزانہ ایک انگوٹھی دے دی گئی. جب روزانہ ایک انگوٹھی دے دی 30 انگوٹھیاں چلی گئیں تو تڑپ کر آئے اور رسالت معاف سے کہا یا رسول اللہ علی نے ایک دی تھی آیت آ گئی, ہم نے اتنی دے دی کوئی آیت نہیں. رسول اللہ نے جواب دیا علی نے اللہ کے لیے دی تھی. فرق پتہ چلا آپ کو عمل کا, علی نے اللہ کے لیے دی تھی, تم نے آیت کے لیے دی ہے. اللہ کے لیے جو فعل ہو وہ بارزش ہوا کرتا ہے, اسی لیے علی اگر سجدہ بھی کر رہے ہیں نا تو یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اے خدا نہ تیری جنت کا شوق ہے نہ تیرے جہنم کا خوف ہے, تو لائق عبادت ہے اس لیے تیری عبادت کر رہا ہوں. مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ابو ذر نے آ کر, تو ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ نے آ کر یہ حدیث اور یہ شان نزول لوگوں کو سنایا. جب لوگوں نے پوچھا آپ ہیں کون تو چہرے سے نقاب کو ہٹایا کہا جندب بن جنادہ. ابو ذر کا نام تھا اصحاب رسول میں, حضرت ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ ایک جلی مقام رکھتے تھے. صداقت کا عالم یہ تھا,
صداقت کا عالم یہ تھا کہ اپنا نفع و نقصان دیکھتے ہی نہیں تھے، اور تبلیغ کا عالم یہ تھا کہ اگر شام بھی شہر بدر کر دیے جائیں، مدینے سے نکال دیا جائے، دیکھیں کتنے معاملات ہمارے لیے سنگین ہیں۔ کیوں ہم ولایت علی ابن ابی طالب کو اتنی شد و مد سے بیان کرتے ہیں؟ ابو ذر مبلغ ولایت تھے، رسول اللہ کے بعد ہر جگہ تبلیغ ولایت علی ابن ابی طالب کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ لیکن ایک میرا اور آپ کا تبلیغ ولایت پر ہے، ایک میں تبلیغ ولایت کرتا ہوں، ایک آپ تبلیغ ولایت سنتے ہیں، ایک ابو ذر تبلیغ ولایت کیا کرتے تھے، کہ مختلف ادوار گزرتے رہے، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی تبلیغ کو ابو ذر نے نہیں چھوڑا، مدینہ سے ضلع وطن کر کے شام بھجوا دیے گئے۔ شام کہاں؟ کہ جہاں فضیلت علی ابن ابی طالب کو بیان کرنا جرم تھا، بھجوا دیے گئے۔ جب بھجوا دیے گئے تو کیا ہوا؟ وہاں پر بھی ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر چوراہے پر، ہر شہرہ پر، قال رسول اللہ، مثلا قال رسول اللہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، میں نے اللہ کے رسول سے سنا۔ قال رسول اللہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، میں نے رسول اللہ سے سنا۔ مثلا قال رسول اللہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، میں شہر، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب بتائیے یہ معاملہ آسان تھا؟ تو وہاں سے خط لکھا گیا، اور خط میں کہا گیا کہ میں نے تو یہاں پابندی لگائی ہوئی ہے، اور آپ نے جب سے ان کو شہر بدر کیا ہے، یہ یہاں پر آ کر ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر محفل میں، ہر نشست میں، ہر چوراہے پر، ہر مقام پر علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کر رہے ہیں، اس مصیبت کو میں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہاں سے خط دوبارہ گیا، اور جب خط دوبارہ گیا تو اس میں لکھا گیا کہ ابو ذر کو واپس بھیج دو۔ کیسے بھیجو؟ کہا دیکھو اونٹ حیوان ہے، اس کو استراحت کی ضرورت ہوگی، ابو ذر کو شام سے مدینہ ایسے بھیجو کہ راستے میں اونٹوں کو تیار رکھو، جب ابو ذر کا کاروان وہاں تک پہنچے اونٹ تبدیل کر دینا، ابو ذر کو استراحت کا موقع نہ دینا۔ بے کجاوا اونٹوں پر ابو ذر کو شام سے بٹھالا گیا، شام سے مدینہ تک بغیر پالان کے اونٹ پر جب ابو ذر آئے ہیں تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا، ابو ذر کی رانوں کا گوشت جھڑ چکا تھا۔ تو ایک یہ تبلیغ ولایت ہے، ایک تبلیغ ولایت کچھ اور انداز سے ہوتی ہے کہ جس میں پہلے کچھ نیگوسیشنز ہوتی ہیں، کروانے والا کہتا ہے کہ میں اتنے دوں گا، لینے والا کہتا ہے میں اتنے لوں گا۔ تو جب یہ معاملات ہوں کہ میں اتنے دوں گا اور میں اتنے لوں گا، تو ولایت بھی وہ بیان ہوگی جو آپ کے مرضی کے مطابق ہو، جو آپ کے مزاج کے مطابق ہو، لیکن جہاں کوئی شرائط نہ ہو، تو وہاں آ کر انسان آزادی کے ساتھ ولایت علی ابن ابی طالب بیان کرے گا، اور اس ولایت کو بیان کرے گا جس ولایت کو علی بیان کروانا چاہتے تھے۔ اس ولایت کے بعد پھر جیبیں گرم نہیں ہوں گی، اس ولایت کے بعد پھر زندان آباد ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت آسان نہیں ہے، کہا یہ راہ آسان راہ نہیں ہے، تشیع کی راہ آسان راہ نہیں ہے۔ میں نے کل بیان کیا تھا کہ قبرستان ہمارے چھلک رہے، زندان ہمارے آباد ہیں، آبادیاں ہماری ویرانیوں میں بدل گئی، مگر شیعت ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ کیسے رکے؟ اللہ کا وعدہ تو سچا ہونا ہے نا، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کل ولو کرہ المشرکون، کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے رسول کو بھیجا بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کل، تاکہ یہ دین تمام ادیان پر غالب آئے۔ کس کے ہاتھ سے غالب آئے گا؟ زمانہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیگر ادیان بھی موجود تھے، آج بھی دیگر ادیان موجود ہیں، یعنی معلوم ہوا کہ ایک فرزند رسول خدا موجود ہے جو اس دین کو غلبہ دے گا، اور اس کا غلبہ دینا ایسا ہوگا کہ وہ دین محمدی کا غلبہ کہلائے گا۔ اسی لیے تو کہا ہے شورا نے، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز، ہوں گے عیسیٰ بھی مگر آپ پڑھائیں گے نماز۔ اور یہ مثال آپ کو شیعہ و سنی کتابوں میں مل جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے بعد تشریف لائیں گے، مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ مولا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کے بعد جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، مصلی سجا دیے جائیں گے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام امامت کرائیں گے، تو معاملہ کیا ہے؟ یعنی یہ وعدہ جو قرآن کا ہے وہ دست پربرکت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ذریعے تکمیل تک پہنچے گا، اور اب احساس ایسا ہو رہا ہے عالم تشیع کو دیکھ کر، احساس یہ ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ خداوند متعال ہماری زبان کو مبارک کرے، خداوند متعال سید و سردار آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے کہ ہم اس اثر کو دیکھیں کہ جس میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اس نظام کو نافذ کریں گے۔ عرض کر رہا تھا کہ یہ ابو ذر کہ جنہوں نے مختلف مناطق میں جا کر اس انداز سے تبلیغ کی ہے ولایت کی کہ جس کے ذریعے آج شیعت ہم تک پہنچی ہے، تو آئمہ کے اصحاب، آئمہ کے انصار، یہ جو آپ کربلا میں دیکھ رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک ساتھی کو خط لکھ رہے ہیں، بچپن کے دوست ہیں، میں نے کسی مقام پر بیان کیا تھا عشرہ اولیٰ میں، اگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو یہ لکھ سکتے تھے من الحسین الی الحبیب، لکھ سکتے تھے یا نہیں لکھ سکتے تھے؟ لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں لکھا من الحسین الی الحبیب، کیا لکھا؟ من الحسین الی الرجل الفقیہ، حسین کی جانب سے ایک مرد فقیہ کی طرف، حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام امام وقت ہیں، ان کی سیرت میرے اور آپ کے لیے حجت ہے، اگر امام حسین لکھ دیتے من الحسین الی الحبیب تو عجب نہیں جواب امامت یہ ہو کہ اگر میں یہ لکھ دیتا تو اپنی قوم کو فقہا کی تعظیم کیسے سکھاتا، میں نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کی ان صفات کو بیان کیا من الحسین الی الرجل الفقیہ، تو آئمہ کے جو خاص افراد تھے وہ آئمہ کے علوم کو حمل کرنے والے تھے، وہ آئمہ کے علم کو سنبھالنے والے تھے، کیسے کہ اس جگہ سے امام سے علم لیا اس جگہ بڑی دیانت کے ساتھ پہنچا دیا، اور یہی سبب بنا کہ آج تشیع دنیا کے گوش و کنار میں پھیلی ہوئی ہے، یہی سبب بنا کہ ایک رمز تشیع کا یہ ہے کہ آج تشیع گوش و کنار میں پھیلی ہوئی ہے۔ آج اگر شیعت کو دیکھنا ہے تو میں اور آپ آ کر دیکھیں پاکستان میں، آج آپ کے سامنے ہے کون سی ایسی مشکل ہے جس کو آپ برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہمارے بے گناہ جوان اٹھائے جا رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو مارا جا رہا ہے، ہمارے انجینئرز کو تاکا جا رہا ہے، ہمارے ڈاکٹرز کو شہید کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود تشیع کے قدم پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ یہ انگیزہ کس نے دیا؟ یہ انگیزہ کربلا نے دیا ہے، یہ انگیزہ کربلا نے دیا ہے، یہ فکر کربلا نے دی ہے، یہ شعور کربلا نے دیا ہے کہ تمہارا مسئلہ شہادت نہیں ہے، تمہارا مسئلہ شہادت نہیں ہے، شہادت تو اس ثمر کے اندر جتنا شہدا کا خون جائے گا اتنا زیادہ تشیع کا یہ شجر پھیلتا پھولتا نظر آئے گا، لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے زیادہ شہدا ہم دے رہے ہیں، کل نائجیریا کی مثال دی تھی کہ وہ باپ کے جس نے اپنے سامنے چار بیٹوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، خود زندان میں اسیر ہے مگر ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے علی کی ولایت سے، ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو کیسا عشق ہے، کیا انداز ہے؟ آج آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا کہ اس مجلس میں سوئم کی مجلس بھی شامل ہو گئی ہے، لیکن تشیع پھیلی کیسے ہے؟ میں نے ان کے فرزند سے پوچھا کہ بھائی کب انتقال ہوا تھا بابا کا، کہا سات محرم کو، سات محرم کے اعتبار سے سوئم کب ہونا چاہیے تھا؟ آپ دیکھیے نا تشیع پھیلی کیسے ہے، سوئم کب ہونا چاہیے تھا؟ نو محرم کو، یہ سات محرم میں وفات ہوئی، نو محرم کو سوئم کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں نے ان کے بیٹے سے نہیں کیا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ 13 محرم کو سوئم کیوں کیا جا رہا ہے، اس لیے نا کہ جب حسین کا سوئم ہو جائے تو ہم اپنے باپ کا سوئم کریں گے، شیعت ایسے ہی نہیں پھیل گئی، ہم اپنے غم کو غم نہیں سمجھتے، ہم اپنی خوشی کو خوشی نہیں سمجھتے، ہم جو کچھ سمجھتے ہیں حسین کے غم کو سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی جزا ہے اس کی، گھر والے مطمئن رہے، گھر والے مطمئن رہے کہ آپ نے حسین کے احترام میں چند دن تاخیر کی ہے نا سوئم میں، یہ چند دن کی تاخیر، اس میں لہجہ لہجہ لمحہ لمحہ تاخیر کا کرنا آپ کے لیے عبادت محسوب ہوگا، کہ آپ نے حسین ابن علی کے احترام میں اپنے گھر کے فرش غم کو لپیٹ دیا، حسین کے فرش غم کو بچھا دیا، اور حسین کے فرش غم پر بیٹھ کر اگر صدا بلند کی تو یا حسین کی صدا بلند کی، اگر صدا بلند کی تو با عباسا کی صدا بلند کی۔ تو عزیزان محترم، یہ شیعت ایسے ہی نہیں پھیل گئی ہے، یہ رمز ہے تشیع کا کہ ہم نے اپنے غم کو غم ہی نہیں سمجھا، ہم نے اپنی خوشی کو خوشی ہی نہیں سمجھا۔ بیٹے کی شادی ہے، سہرا بندی کا موقع ہے، فرش غم بچھی ہوئی ہے، جناب اس خوشی کے موقع پر فرش غم کا کیا کام؟ کہا کہ نہ ہمارا غم مقدم نہ ہماری خوشی مقدم، اگر مقدم ہے تو حسین کی عزا۔ ہم اپنے گھر میں اگر شادی کے لیے محفل اور مسند بچھائیں گے، اس سے پہلے حسین ابن علی کے لیے فرش غم بچھائیں گے۔ لیکن عزیزانی محترم، یہ جو بزرگوں نے مجھے اور آپ کو دیا ہے نا، یہ جو پلیٹ فارم دیا ہے، اس کی قدر کیجئے، اس کی عظمت کیجئے، اس کی حرمت کیجئے۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، پھر دہراؤں گا کہ ہماری ماؤں نے سکھایا کہ میرے لال، حسین ابن علی کے اس عزاخانے کو پشت نہ دکھانا۔ کیوں پشت نہ دکھانا؟ کیا وجہ ہے؟ ماں رسم سکھا رہی ہے؟ نہیں، رسم نہیں سکھا رہی، تشیع کا پورا خلاصہ ماں اس ایک نقطے کے اندر پوشیدہ کر رہی ہے۔ پوری شیعت کو تلخیص کر کے ماں یہ نظریہ دے رہی ہے کہ میرے لال، آج حسین کے عزاخانے کو میں تجھے اجازت نہیں دے رہی کہ تو پوچھ دکھائے، کل حسین کے دین پر وقت پڑے گا تو پوچھ دکھائے گا۔ کل حسین ابن علی نے جس دین کو بچایا ہے تو اس کو پوچھ دکھائے گا۔ یہی سبب ہے، یہی سبب ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری خواتین، ہمارے مرد و زن حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب عزا خانے میں آتے ہیں، عزا خانے پر سلام کرتے ہیں، تو کبھی کسی کو فقیر بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، کبھی کسی کو قیدی بناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں سمبولک ہیں، فقیر بنا رہے ہیں اس لیے کہ اگر کل حسین کی راہ میں فقر کا سامنا کرنا پڑے تو وہ فقر ہمارے لیے فخر ہوگا، وہ فقیری ہمارے لیے فخر ہوگا۔ اور قیدی استعارن بنا کر اس لیے دکھاتے ہیں کہ اگر اس راہ میں ہمیں اسیر ہونا پڑے تو یہ اسارت ہمارے لیے ذلت نہیں ہے، بلکہ یہ اسارت ہمارے لیے عین سعادت ہے۔ یہ ہے تشیع۔ جس قوم کا انگیزہ یہ ہو، اس قوم کو کوئی پیچھے کر سکتا ہے؟ جو نہ زندانوں سے ڈرے، نہ قبرستانوں سے ڈرے، نہ مقاتل سے ڈرے، جن کے یہاں اگر کوئی خوشی بھی ہو تو حسین کا نام، کوئی غم بھی ہو تو حسین کا نام، اس قوم کو کون حسین سے چھڑا سکتا؟ اس قوم کو کوئی حسین ابن علی سے نہیں چھڑا سکتا۔ تو خلاصہ کر دوں اپنی بات کا اور جلدی آج بات کو سمیٹ دوں، کیونکہ مجھے ایک اور مقام پر مجلس کے لیے جانا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ تشیع وہ مکتب کہ جس میں ہمارا غم، ہماری خوشی، ہماری تمنائیں، ہماری خواہشات کچھ نہیں، جو ہے وہ حسین ابن علی کا ہے، جو ہے وہ ائمہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ اب آنکھ کھلے تو حسین کی محبت کے ساتھ کھلے، آنکھ بند ہو حسین کی محبت کے ساتھ بند ہو، زبان کھلے تو علی کے فضائل بیان کرتے رہے، کان سنے تو علی کی فضیلت سنتے رہے، ہاتھ چلے تو علی کی فضیلت لکھتے رہے۔ جس قوم کا مقصد ہی یہ ہو جائے، اس قوم کو کون پیچھے دھکیل سکتا ہے؟ اور آپ نے دیکھا 1400 سالوں میں ہر قسم کا ظلم، ہر قسم کا ظلم۔ انشاءاللہ توفیق ہوئی تو آپ کے سامنے کچھ اور مطالب کو بیان کروں گا کہ کیسے لوگوں نے شکنجوں کو برداشت کر کے آج جو ہمارے حوزے میں کتاب پڑھائی جاتی ہے نا، جس کی وجہ سے فقہ ہم سمجھنے کے قابل ہوتے ہیں، کس طریقے سے ان غلامان حسین نے، ان عاشقان حسین نے ان فضائل اہل بیت کا، ان مناقب اہل بیت کا اور ان احکام اہل بیت کا دفاع کیا، کیا انداز ہے دفاع کرنے کا۔ یہ تشیع آسانی سے نہیں پہنچی، درست ہے مجھے اور آپ کو آسانی سے مل گئی، ممکن ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں نے کوئی قربانی نہ دی ہو، لیکن کتنے ہی گھرانے ایسے ہیں، خود اپنے شہر میں جا کر دیکھیے، کتنی ہی مائیں ایسی ہیں کہ جن کے بیٹوں کو بے جرم و بے خطا اسیر کر دیا گیا ہے، جن کے چار چار بیٹوں کو صرف اس لیے شہید کر دیا گیا کہ حسین ابن علی کے عزادار تھے۔ تو یہ شیعت وہ شجر باکرامت ہے کہ جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئی ہیں، اور ایک عجیب انگیزہ ہے کہ جتنی قربانیاں دی جائیں گی اتنا ہی یہ شجر ثمرآور ہوگا، کیونکہ اس شجر کی جڑوں میں معمولی خون نہیں گیا ہے۔ اگر آپ اسلام کو ایک نخلستان سے تعبیر کریں اور اس اسلام کے نخلستان میں آ کر دیکھیں تو کسی شجر کے نیچے تہ میں آپ کو علی اصغر کا لہو نظر آئے گا، کہیں علی اکبر کا لہو نظر آئے گا، کہیں قاسم کا لہو نظر آئے گا، کہیں عباس کا لہو نظر آئے گا۔ اور اس دین کے گلستان کی ترائی کے لیے کربلا والوں نے اپنے لہو کو پیش کیا، اس تشیع کے لیے۔ آج 13 محرم آ گئی ہے اور یہ تاریخ وہ المناک تاریخ ہے کہ جس میں سید الشہداء اور ان کے انصار و اقربا کی لاشیں دفن ہوئیں۔ یہی 13 محرم کا دن تھا 61 ہجری تھی کہ جب امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر شہداء کے لاشوں کو دفن کیا۔ جب 2 محرم کو امام حسین کربلا پہنچے تھے نا، پوچھا تھا یہ کون سی زرزمین ہے، کسی نے کہا مولا یہ ماریا ہے، مولا نے کہا کوئی اور نام ہے، کہا مولا اس کو شت فراد بھی کہتے ہیں، امام نے کہا کوئی اور نام بتاؤ، کہا اس کو غازریہ بھی کہتے ہیں، امام نے کہا کوئی اور نام، کہا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ امام حسین نے بنی اسد والوں کو بلایا، بلانے کے بعد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمین کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد جہاں پر روضے بننے تھے اس کی نشاندہی کی۔ اس کے بعد کہا ہے بنی اسد والوں میں یہ زمین تمہیں ہبا کرتا ہوں، میں یہ زمین تمہیں دے رہا ہوں، لیکن 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری قبر پر زائرین آئیں گے، ہاں کوئی زائر اگر راستہ پوچھتے پوچھتے آئے تو تم ان کو ہماری قبر کا نشان بتا دینا۔ دوسری شرط کیا ہے، میرے زائر کو 3 دن تک مہمان رکھنا، میرا زائر بھوکا پیاسا نہ رہے۔ تیسری شرط کیا ہے، ہمارے لاشیں یہاں عصر عاشور کے بعد بے گور و کفن پڑے ہوں، دیکھو تم آنا اور آ کر ہمارے لاشوں کو دفنا دینا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ مر جانے لگے امام حسین نے کہا کہ اپنی عورتوں کو بھیج دو، عورتیں آئیں، عورتوں سے امام حسین نے کہا دیکھو اگر تمہارے شوہر تمہارے گھر کے مرد آنے سے گھبرائیں تو ایسا کرنا، تم پانی بھرنے کے بہانے آنا، ہمارے بےگور لاشوں کو دفنانے کی صحیح کرنا۔ کہا جاتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان عورتوں کو بھیجتے ہوئے کہا کہ اپنے بچوں کو بھیج دو، جب بچے آئے تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بھی یہی کہا۔ بس عزیزان، 2 محرم کو زمین خریدی تھی نا، 8 دن کی یہ بستی ایسی بسی کہ جب روز عاشور آیا ہے اور حسین ابن علی خیموں سے رخصت ہوئے ہیں، حسین کا خیموں سے رخصت ہونا جانتے ہیں آپ، یہ وہ مصیبت ہے کہ جس کی تاکید ہمارے بڑے بڑے علماء نے کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑے بڑے علماء کو امام زمان نے تاکید کی ہے کہ حسین کی رخصت کے مسائل پڑھا کرو۔ مولا آ کر رخصت ہوئے، خیمے سے رخصت چاہی، پشتے فرس پر سوار ہوئے، میدان میں جا کر حملہ کیا۔ اب جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں حملہ کیا ہے نا، سہروز کے بھوکے و پیاسے تھے، بلکہ سہروز کے بھوکے و پیاسے والا جملہ بدل دوں، 7 سے خیام حسینی میں پانی ختم ہوا ہے، نہیں معلوم حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے پیاسے تھے۔ بس امام حسین نے حملہ کرنا شروع کیا، اور حملہ جو کیا امام حسین نے تو ہر طرف سے الامان کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ایسا حملہ کیا ہے سید الشہداء نے کہ ندائے غیب بلند ہوئی، یا ایتہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، پلٹی ہوئی فوجیں واپس آئیں، کہیں سے تیر چلنے لگے، کہیں سے تلوار کے وار ہونے لگے، کہیں سے نیزے کے زخم چبھوئے جانے لگے۔ بس حسین ابن علی کی شہادت ہوئی، لاشا پامال ہوا، کربلا کی سرزمین پر 3 دن تک لاشا پڑا رہا، پامال لاشائے حسین اور حضرت عباس اور کچھ شہدا کے لاشیں موجود ہیں۔ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کا لاشا کربلا کی سرزمین پر تھا۔ 3 دن کے بعد جب بنی اسد کی عورتیں نکلیں ہاتھوں میں برتن لیے ہوئے، جب آئی ہیں نہر پر تو دیکھا لاشوں سے تازہ خون بہ رہا ہے جیسے ابھی ابھی شہید ہوئے ہوں۔ پلٹ کر گئیں اپنے شوہروں کے پاس، پلٹ کر گئیں اپنے گھر کے مردوں کے پاس اور جا کر کہنے لگی کہ جاؤ جا کر دیکھو فرزند رسول خدا کا جنازہ سرزمین کربلا پر پڑا ہے، کوئی دفنانے والا نہیں ہے، یزیدی لشکر اپنے لاشوں کو دفنا کر چلا گیا، اب تو میدان خالی ہو گیا، تم نے رسول اللہ کے بیٹے کا ساتھ نہ دیا، لہذا اب جا کر ان کے لاشوں کو تو دفنا دو، اور اگر تم نہ گئے تو ہم حسین کا لاشا دفنانے جائیں گے۔ بس عزیزان محترم، جب عورتوں نے جا کر غیرت دلائی، بنی اسد کے مرد آئے، ہاتھوں میں بیلچے لیے، ہاتھوں میں کدال لیے، ہاتھوں میں ٹوکریاں لیے، آج بھی یہ منظر کربلا میں دہرایا جاتا ہے۔ حسین ابن علی کے روضے میں لبیک یا حسین کہہ کر داخل ہوتے ہیں، عباس کے روضے کی طرف جاتے ہیں۔ اب جب بنی اسد کے مرد آئے، دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کسی لاشے پر سر موجود نہیں ہے، کیسے شناخت کی جائے؟ اب اسی شش و پنج میں تھے کہ ایک گھوڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا، وہ لاغر سوار جب ان لاشوں پر آیا، خود کو آ کر ایک لاشے پر گرا دیا، بے سر لاشے سے لپٹ گیا، اے بابا آپ کے بعد دنیا ویران ہو گئی، اے بابا آپ کا لاشا بے گور زمین پر پڑا ہے۔ بس عزیزان محترم، آ کر اس آنے والے نے بتایا کہ یہ فلا شہید کا لاشا ہے، ہاشمی شہدا کو ایک قبر میں دفن کیا گیا گنج شہیدا میں، انصار کو ایک قبر میں دفن کیا گیا گنج شہیدا میں، اس کے بعد آ کر بتایا کہ یہ میرے بابا کا لاشا ہے، تم سب پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اس لاشے کو دفناؤں گا۔ حسین ابن علی کا لاشا آغوش میں لیا، قبر میں اتارنا چاہا، دو ہاتھ برآمد ہوئے، حسین کے لاشے کو سنبھالا، احترام کے ساتھ حسین کا لاشا دفنایا، علی اکبر کا لاشا دفنایا، اصغر کو حسین کی قبر میں لٹایا، قبر کو بند کر دیا اور اپنی انگشت سے قبر پر لکھا، ھذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذی قتلوہ عطشانا غریبا، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے کہ جن کو پیاسا شہید کیا گیا، جن کو غریب الوطنی میں شہید کیا گیا۔ اور اس کے بعد عباس علمدار کی قبر کے پاس آئے، جب عباس کے لاشے کے پاس آئے ہیں نا، تو اب عباس کا لاشا اٹھایا نہیں جاتا، عباس کا لاشا اٹھ نہیں پاتا، ایک چٹائی منگوائی گئی، عباس کے اعضائے بدن کو اس میں رکھا گیا۔ عزیزان محترم، قاسم کی پامالی کا ماتم کرتے ہیں نا، ذرا آج عباس کے مسائل سن لیجئے۔ سال گزر گئے، جب عباس کی قبر کی تعمیر ہو رہی تھی، مرمت کے فرائض انجام دیے جا رہے تھے، آقا مہدی بحر العلوم کا دور تھا، معمار قبر بنانے والا ایک مرتبہ آقا مہدی بحر العلوم سے پوچھتا ہے، آقا ہم نے تو علماء سے سنا ہے عباس بڑے طویل القامت تھے، عباس کی قامت بہت بلند تھی۔ کہا ہاں ہاں تم نے صحیح سنا ہے، پلٹ کر کہتا ہے پھر کیا وجہ ہے کہ عباس کی قبر اتنی مختصر ہے، سر سے امامہ پھینک دیا، دیوار پر سر رکھ کر اتنا گریا کیا، ارے تم نے میرے قلب کو دریدہ کر دیا۔ حضرت عباس علی سے مشابہ تھے، علی سے شباہت رکھتے تھے، ظالم اتنا بغض رکھتے تھے عباس کو دیکھ کر کہ جب عباس کی شہادت ہو گئی، بازو قلم ہو گئے، جب حسین کے خیموں کی تاراجی کا وقت آیا، تو جو شقی جاتا تھا، کوئی عباس کو تلوار سے کاٹتا تھا، کوئی نیزے کی یعنی چبوتا تھا، بعد شہادت عباس، عباس کے لاشے کو اتنا خستہ کر دیا کہ اب سید سجاد سے لاشا اٹھتا نہیں ہے، چٹائی میں لاشا رکھا، چچا کو قبر میں اتارا، قبر کو بند کر دیا، قبر پر رخسار رکھے، اے چچا عباس غریب بھتیجا تدفین کے لیے آیا ہے، اے چچا عباس غریب بتیجا تدفین کے لیے آیا ہے، واپس پلٹنے لگے۔ بنی اسد کے لوگوں نے سوال کیا، تمہیں قسم ہے جودا کی، اپنا نام بتا کر جاؤ۔ امام سید سجاد نے کہا، میں تم پر اللہ کی حجت ہوں، علی ابن الحسین جو 11 محرم کو بابا کا لاشا بے گور چھوڑ کر، سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔